درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم تو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بلى يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, ایسا انسان جسے اللہ نے کتاب دی ہو اور حکمت اور نبوت عطا کی ہو, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ وہ یہ بات کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ وہ تو یوں کہے گا کہ تم سب رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتابا وبما کنتم تدرسون, اس لیے کہ تم کتاب پڑھاتے بھی ہو اور کتاب پڑھتے بھی ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے سے قبل یہ بتانا مناسب ہے, اور یہ بڑی مفید بات ہے, اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کے 3 مقاصد ہیں. قرآن کریم کے نازل کرنے کا پہلا مقصد ہے تہذیب نفوس البشر, انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا, ان کی صفائی کرنا, ان کی تہذیب کرنا. انسان کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکالنا, کفر کی گندگی, شرک کی گندگی, منافقت کی گندگی, برے اخلاق کی گندگی, اس کو نفوس سے اور دلوں سے نکالنا, اور اسی کا نام ہے تزکیہ, پاک کر دینا. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے تو دنیا میں ان کے آنے کا ایک بڑا مقصد وہ تزکیہ نفوس بھی تھا, نفوس کو پاک کرنا. ظاہر ہے کہ یہ تزکیہ خالص اسلامی اصطلاح ہے, یہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کپڑے کو صاف کرنا, جگہ کو صاف کرنا, جسم کو صاف کرنا, یہ تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے, لیکن دلوں کو صاف کرنا, دلوں کو پاک کرنا, دلوں کا تزکیہ کرنا, یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا بڑا مقصد یہی تھا، انبیاء کی محنت دلوں پر ہوتی ہے، اور جب دل صاف ہو جائیں اور دل پاک ہو جائیں اور دل بدل جائیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر نظریں بھی بدل جاتی ہیں، پھر کان بھی بدل جاتے ہیں، پھر سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، پورے کا پورا انسان بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دلوں پر محنت ہوئی تھی، ان کے دل بدلے، ان کے جسم بدل گئے، اور جسم بدلے گھر بدل گئے، گھر بدلے تو معاشرہ بدل گیا، معاشرہ بدل گیا پورا ملک بدل گیا۔ تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا پہلا مقصد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، تہذیب نفوس بشر، انسانوں کے نفوس کو پاک کرنا، صاف کرنا، مہذب کرنا، مزکہ کرنا۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا دوسرا مقصد ہے دمغ العقائد الباطلہ، جو باطل عقائد ہیں ان کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔ تو بہت سے باطل عقائد اور نظریات تھے، قرآن نے ان کی تردید کر دی، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، غلط قسم کے عقائد اور خیالات دنیا میں رائج تھے، قرآن نے ان کی تردید کی۔ اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا تیسرا مقصد ہے نفی الاعمال الفاسدہ، فاسد برے اور خراب اعمال کی نفی کرنا۔ یہ تین مقاصد ہیں، یہ تینوں مقاصد کل بھی تھے قرآن کے پیش نظر، اور یہ تینوں مقاصد آج بھی ہیں قرآن کے پیش نظر۔ ان تینوں مقاصد کے حصول کے لیے قرآن کل بھی مؤثر تھا، اور ان تینوں مقاصد کے حصول کے لیے آج بھی قرآن مؤثر ہے، دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، نفوس کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ شفا دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بے شک جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم سے کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو کل بھی یہ نسخہ مؤثر تھا امراض قلوب کے لیے، اور آج بھی یہ نسخہ مؤثر ہے امراض قلوب کے لیے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تزکیہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، تزکیہ قلب کی، دل کی صفائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں جن کے دل کا تزکیہ ہوا 5%، ایسے بھی ہیں 90%، 10%، ایسے بھی ہیں 20%، 50% تزکیہ ہوا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ایسے تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا 100% تزکیہ کر دیا، اور تزکیہ کے اعتبار سے اگر نمبر دیے جائیں تو یقینی طور پر کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ قلوب کے، تزکیہ قلب کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز تھے۔ پھر یہ جو باطل عقائد ہیں یہ دن بدن پیدا ہوتے رہتے ہیں، باطل عقائد، باطل نظریات اور باطل خیالات اور باطل شبہات۔ مشرکین مکہ کے کچھ اور قسم کے تھے، اور آج جس جدید جاہلیت کا ہمیں سامنا ہے، مغربی تہذیب، مغربی تمدن، مغربی ثقافت، مغربی فلسفہ اور مغربی نظریات، اس فتنے کا جو ہمیں سامنا ہے، تو یہ نئے نئے باطل عقائد اور باطل خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر ایسی جدت اور تازگی رکھی ہے کہ آج جتنے بھی باطل خیالات سامنے آ رہے ہیں ان کا علاج بھی قرآن کریم ہے۔
ان کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے بھی ہم قرآن کریم ہی کو پیش کریں گے اور قرآن کریم ہی کو پھیلائیں گے اور قرآن کریم ہی کو سمجھائیں گے. اسی طریقے سے جو برے اعمال ہیں یہ بھی ہر دور میں بدلتے ہیں, نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں. بہت سے برے اعمال ایسے ہیں کہ کل تک ان کا تصور بھی نہیں تھا, آج ان کی نئی نئی شکلیں, اگرچہ بنیادی طور پر تو وہ ایک جیسے ہیں لیکن ان کے ظاہری نقشے, ان کی ظاہری شکلیں اور ظاہری صورتیں وہ نئی نئی ہیں, لیکن یہ جو نئے برے اعمال ہیں, اعمال فاسدہ ہیں, ان کا علاج بھی قرآن کریم ہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے نزول کے یہ تین مقصد ہیں, ان کو ذہن میں بٹھا لیجیے گا اور ہم اسی نقطہ نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں. تہذیب نفوس البشر اور دمغ العقائد الباطلہ اور نفی الاعمال الفاسدہ. اب اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ جس انسان کو اللہ نے کتاب, حکمت اور نبوت عطا کی ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اللہ کا نبی کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا, اللہ نے تو اس پر اتنا احسان کیا, اس کو نبوت کے منصب پر فائز کیا, اس کو علم عطا کیا, اس کو حکمت عطا کی, اس کو کتاب عطا کی, اور وہ پھر اللہ سے باغی ہو کر اللہ کے بندوں سے کہے کہ تم اللہ کی بندگی کی بجائے میری بندگی شروع کر دو. تو اللہ کا نبی کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا. اب یہ خیالات اور نظریات تھے بعض لوگوں کے اندر, عیسائیوں کے اندر خاص طور پر, اور بعض یہود کے اندر اور دوسری قوموں کے اندر, کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی کے منصب پر بٹھا دیا, ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی, ان کی عبادت, ان کو وہی درجہ جو اللہ کا درجہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدائی کا حصہ یا خدا کا بیٹا جو بھی کہہ لیں یوں کہنے لگے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطے پیدا کر دیے کہ کوئی بندہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا, بلکہ پہلے ان واسطوں تک پہنچنا ضروری ہے, پھر ہم اللہ تک پہنچیں گے, پہلے ان واسطوں کو خوش کیا جائے اور پھر اللہ خوش ہوگا. یہ واسطے کا عقیدہ انہوں نے ایسا بنا لیا کہ بعض مذہبی پیشوا مغفرت, بخشش اور جنت کے پروانے بیچتے تھے. عیسائیوں کی تاریخ میں ایسا ہے کہ ان کے مذہبی رہنما جنت اور مغفرت کے پروانے بیچا کرتے تھے, اور ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا تھا کہ اس وقت تک اللہ خوش نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں خوش نہ کیا جائے, اور ہمیں خوش کر دیا جائے تو جنت مل جائے گی, اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا جب تک کہ ہمارا واسطہ بیچ میں نہیں رکھو گے. لیکن قرآن پاک نے اس کی نفی کر دی. قرآن نے کہا نہیں, اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے اور اللہ تک اپنی دعا پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. فرما دیا کہ جو کوئی جہاں کہیں اور جس زبان میں مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں. جو کوئی جہاں کہیں ہو اور جس زبان میں پکارے اور جس وقت پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, واسطوں کی ضرورت نہیں. دیکھیں, ایک ہے دین کو سمجھنے کے لیے, یہ الگ بات ہے, ہم استاد کا واسطہ تلاش کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے امام کا واسطہ تلاش کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ تک تمہاری دعا نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرا واسطہ نہ ہو
www.dasquran.com،
تو یہ نظریہ غلط ہے، تو قرآن نے اس کی تردید کر دی. اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ والا اور کوئی نبی اور کوئی ولی اللہ انسانوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو، اللہ کے بندے بننے کی بجائے میرے بندے بن جاؤ. یہ اس آیت کریمہ میں کہا گیا. ویسے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں دو واقعے یا دو باتیں نقل کی گئی ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یا محمد اتريد ان نعبدك كما تعبد النصارى عيسى، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی عبادت کریں جیسا کہ نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں تو گویا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. ایمان کا مطلب یہ سمجھا کہ تم میری عبادت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت کرو. اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ایک واقعہ تو یہ نقل کیا گیا تفسیروں کے اندر، دوسرا واقعہ یہ نقل کیا گیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض، ہم آپ کو ایسی سلام کرتے ہیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم اور آپ کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، تو آپ کے لیے تو صرف سلام کافی نہیں ہے. افلا نسجد لک، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟ یہ عرض کیا، صرف سلام کرنا یہ آپ کی عظمت کے لیے اور آپ کے مقام کے مناسب کافی نہیں ہے، تو سجدے کی ہمیں اجازت دی جائے. یہ سجدے کی جو اجازت مانگ رہے تھے تو اس لیے بھی کہ جو ہم اثر اقوام تھی ان کے ہاں اپنے وڈیروں کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، بادشاہوں کے سامنے جھکا کرتے تھے اور سر ٹیکا کرتے تھے، تو اس لیے انہیں عرض کیا کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. تو آقا نے فرمایا لا، نہیں، میں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ولیکن اکرمو نبیکم، بس تم اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کا احترام کرو. واعرف الحق لاہلہ، اور حق والوں کا حق پہچانو. فانہ لا ینبغی ان یسجد لاحد من دون اللہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور کے سامنے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی ولی کے سامنے، نہ قطب ابدال کے سامنے، نہ پیر اور شیخ کے سامنے، نہ استاذ اور مربی اور محسن کے سامنے، کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، نہ زندگی میں جائز، نہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. آج ہمارے جو بعض اختلافات ہیں ان کی وجہ سے بعض لوگوں کو چھٹی مل گئی کہ وہ متفق علیہ مسائل کو بھی مختلف فی مسائل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب سجدہ کرنے کی قبروں کو، انسانوں کو، ولیوں کو، پیروں کو کسی فرقے میں بھی اجازت نہیں ہے، کسی فرقے میں بھی، مسلمانوں کے کسی فرقے میں بھی جائز نہیں ہے. ہر کوئی اس کو شرک کہتا ہے، لیکن بعض لوگ اس مسئلے کو یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، گویا کہ جو متشدد قسم کے لوگ ہیں، جو وہابی ہیں اور جو فلاں ہیں اور فلاں ہیں، وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور باقی فلاں اور فلاں وہ تو سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کسی فرقے کے نزدیک بھی قبروں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے، درختوں کے سامنے اور مشائخ کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ کرنا تو الگ بات ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، عبادت کی ہر وہ ہیئت اور صورت جو اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اختیار کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر بالکل جھکایا ہوتا ہے رکوع کی حالت میں، اور ایسے ہاتھ مانتے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ اوپر، جیسے نماز کی ہیئت ہوتی ہے یہ ہیئت اختیار کرتے ہیں، اور اتنا جھک جاتے ہیں جیسے رکوع کی حالت ہو. اس لیے کہ رکوع کہتے ہیں انحناء کو، جھکنے کو. تو رکوع کے انداز میں جھک جاتے ہیں اور قیام کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ ہیئت اختیار کرنا بھی مشائخ اور اساتذہ کے سامنے جائز نہیں ہے. ادب اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، لیکن ادب کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ اس میں شرک کی صورت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. اللہ نے خود فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں گناہگاروں کو، لیکن شرک کا گناہ کسی کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. یہاں دوسرے انداز میں فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ اپنی طرف سے گھڑ لیا. اور حضرت لقمان نے فرمایا تھا بیٹا کبھی شرک نہیں کرنا، کبھی شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا. اس لیے کہ اگر شرک ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ اس کو لے آئے گا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے اگر شرک چٹان کے اندر ہو، آسمان کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. اس لیے کہ اللہ باریک بین ہے اور اللہ خبر رکھنے والا ہے. حالانکہ چٹان کے اندر شرک کیا ہوگا، آسمان کے اندر شرک کیا ہوگا، لیکن مبالغتاً یہ بات فرمائی کہ شرک کہاں بھی ہو اللہ اس کو لے آئے گا. تو بھائی شرک کبھی نہ کیا جائے، شرک ناقابل معافی جرم ہے. ادب کی ایک حد ہونی چاہیے، ادب کی ایک حد ہو، اس حد سے تجاوز نہ کیا جائے. اور اللہ کے بندوں کی تعریف اتنی نہ کی جائے کہ ان کو خدا سے جا ملایا جائے، نہ پیر کی، نہ استاد کی، نہ ولی کی، نہ نبی کی، کسی کی اتنی تعریف اور تعظیم نہ ہو کہ خدا اور بندے کا فرق ہی مٹ جائے. سارے انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی تعلیم کے لیے آئے، اور سارے اولیاء وہ توحید کی تعلیم کے لیے آئے. کوئی ولی ہو نہیں سکتا توحید کے بغیر، ہو نہیں سکتا توحید کے بغیر. اور ہر ولی سب سے پہلے جو تعلیم دے گا وہ توحید کی تعلیم دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور پہلے نفی ہے اور پھر اس بات ہے، پہلے نفی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور زیادہ جھگڑے جو مشرکوں کے ہوئے انبیاء کے ساتھ وہ اسی پر لا الہ پر الا اللہ پر جھگڑے نہیں ہوئے. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے سوا اوروں کو بھی مانتے تھے. تو یہ جو عبادت ہے جسمانی عبادت, اس کا بھی کوئی انداز غیر اللہ کے لیے اختیار نہ کیا جائے. اس طریقے سے قولی عبادت, مالی عبادت, وہ بھی اللہ کے لیے ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, قولی عبادت اللہ کے لیے, بدنی عبادت اللہ کے لیے, مالی عبادت اللہ کے لیے, دعا اللہ سے, امیدیں اللہ سے, رونا گڑگڑانا اللہ کے سامنے, نظر نیاز صدقہ خیرات یہ اللہ کے لیے, رکوع سجدہ قیام یہ اللہ کے لیے. بلکہ اگر کوئی عمل کیا تو جائے اللہ کے لیے, مگر اس میں کچھ غیر اللہ کی رضا بھی پیش نظر ہو, غیر اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے. جس کو ریا کہا گیا, دکھاوا کہا گیا, ریا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفی شرک قرار دیا, پوشیدہ شرک. بعض اوقات اتنا باریک ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا, دکھائی نہیں دیتا, علم میں نہیں آتا, ہوتا شرک ہے. اس وقت ہم سب الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے, جن کو قربانی کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں, مگر قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا کا جذبہ پیش نظر رہنا چاہیے. مجھے تو حقیقت میں از حد خوشی ہوتی ہے, میں اتفاق سے گزرتا بھی ہوں منڈی کے پاس سے, تو دیکھتا ہوں کس طریقے سے لوگ ذوق شوق سے قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور لے کر آتے ہیں, لیکن بسا اوقات شیطان ان کے اس قدر پاکیزہ اور قیمتی جذبے کے اندر ریا اور دکھاوے کی ملاوٹ کر دیتا ہے. اب خوش ہو رہے لوگ کیا کہیں گے, بہت اچھا جانور ہے. اب اگر لوگوں کی تعریف پیش نظر نہ ہوتی تو شاید سستا جانور خرید لیتا, لیکن لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی زبان سے تعریف سننے کے لیے اور محلے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قیمتی سے قیمتی جانور خرید رہا ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا مگر اللہ کے لیے ہوتا تو اس جانور کا خون بھی تولا جاتا, اس کے بال بھی تولے جاتے, اس کی ایک ایک چیز تولی جاتی ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں. لیکن جب دکھاوا آ گیا تو اب عمل باطل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا, اے لوگو, جس کسی نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا تو وہ جائے اور ان سے ثواب طلب کرے جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے وہ عمل کیا تھا. جائے ان سے ثواب مانگے, ان سے بدلہ مانگے جن کے لیے اس نے عمل کیا تھا. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ, اس لیے کہ اللہ پاک شرک سے سارے شریکوں سے زیادہ غنی ہے اور شرک سے اللہ پاک بیزار ہے. تو لہذا اگر کوئی عمل کے اندر غیر اللہ کی رضا کو بھی شامل کر لے اور ریا اس کے اندر آ جائے تو عمل کے باطل ہونے کا اندیشہ ہے. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں. امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی یاد میں قربانی کی سنت زندہ کی جاتی ہے, ان سے اللہ نے کہا تھا, قل, آپ فرما دیجیے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز بھی اللہ کے لیے, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, میرا حج بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے, اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں, میں سب سے پہلے مسلمان ہوں, سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار. تو فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ایسا مناسب بھی نہیں کہ اللہ نے کسی بندے کو کسی انسان کو کتاب حکمت اور نبوت عطا کی ہو اور پھر وہ انسانوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو میرے بندے بن جاؤ, بلکہ اللہ کا نبی تو یہ کہے گا کہ تم سب رب والے بن جاؤ, تم سب رب کے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اس طرح سے کہ تم کتاب پڑھاتے بھی ہو اور کتاب پڑھتے بھی ہو. یعنی شرک سے تو ہر ایک کو بچنا چاہیے, لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو کتاب پڑھاتے بھی ہیں اور جو کتاب پڑھتے بھی ہیں ان کو تو شرک سے بہت زیادہ نفرت ہونی چاہیے. پڑھنے اور پڑھانے والے یعنی علم والے, ان کو تو شرک سے سب سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے. وہ علم, وہ پڑھنا پڑھانا عالم کے لیے, پڑھنے والے کے لیے, پڑھانے والے کے لیے وبال ہے جس علم پر عمل نہ کیا جائے. وہ علم جو انسان کو عمل پر آمادہ نہ کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے, آپ بھی دعا مانگا کریں, بڑی پیاری دعا ہے, آقا کی ہر دعا پیاری. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں, علم نافع نہیں ہے. وہ علم بھی غیر نافع ہے کہ علم تو ہو, ڈگریاں تو ہوں, سندے تو ہوں, لیکن اس پر عمل نہ ہو, وہ علم بھی غیر نافع ہے. اور اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو, اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو, بھرتا ہی نہیں, اور ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جن کو تو قبول نہیں کرتا. اب اس کا مثبت انداز میں کر لے مانا تو گویا کہ یہ دعا کی جا رہی ہے, اے اللہ تو علم نافع عطا فرما, علم ہو تو عمل بھی ہو. اے اللہ دل ایسا ہو جو تجھ سے ڈرنے والا ہو, نفس ایسا ہو جو کہ سیر ہو جائے, اور اے اللہ دعائیں ایسی ہوں کہ تو ان کو قبول فرما دے. میں ایسی دعا کرنے والا ہوں, مستجاب دعوات بن جاؤں میں. تو فرمایا کہ تم تو کتاب کو پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو, لہذا تمہیں تو شرک نہیں کرنا چاہیے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اور اللہ کا نبی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. نہ تو اللہ کا نبی یہ کہے گا کہ تم مجھے رب بنا لو, اور نہ یہ کہے گا کہ کسی اور نبی کو رب بنا لو یا فرشتے کو رب بنا لو. نہ اللہ کے سوا اپنی عبادت کی تلقین کرے گا, نہ کسی اور کی عبادت کا تمہیں مشورہ دے گا. اللہ کا نبی ایسا نہیں کر سکتا. یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی رہیں جو فرشتوں کی پرستش کرتی تھی, یہاں تک کہ خود مسیحیوں کے اندر بھی ملائکہ پرستی, فرشتہ پرستی کا نظریہ رہا ہے. قرآن کریم جب ایک بات کو کہہ رہا ہوتا ہے اور قرآن بسا اوقات نام نہیں لیتا, ایک غلط عقیدے کی تردید کر دیتا ہے نام لیے بغیر. اور نازل کرنے والا کون ہے؟ نازل کرنے والا وہ اللہ جو اس کروڑوں سال کی عمر رکھنے والی دنیا کی تاریخ کو جانتا ہے. اس دنیا میں کون کون سے فرقے آئے, کون کون سے نظریے آئے, کون کون سے فرقے اور نظریے آئیں گے اللہ جانتا ہے, اور اللہ نے ان سب غلط فرقوں اور نظریوں کی اس میں تردید کر دی. تو بس اوقات ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا اللہ کون سے فرقے کی تردید فرما رہے ہیں, لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے. تو انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ مسیحیوں کے اندر بھی فرشتوں کی عبادت کا تصور رہا, اور اللہ کہہ رہے کہ میرا نبی کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ انسانوں کو یہ کہے کہ تم فرشتوں کی عبادت کیا کرو یا دوسرے نبیوں کو رب بنا لو. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ اللہ کا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو ایسا کرے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ شیخ نہیں ہو سکتا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اس وقت کو یاد کریں کہ اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تمہیں میں جو کچھ کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به ولتنصرن، تو تم سارے اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یہ اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، کیا وعدہ؟ کہ دیکھو میں نے تم پر اتنا احسان کیا کہ تم کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، اب اگر تمہاری زندگی میں کوئی دوسرا رسول آ گیا اور وہ رسول ایسا ہے کہ تمہاری شریعت کی، تمہارے دین کی، تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تو تم پر بھی لازم ہوگا کہ اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تائید کرو. یہ اللہ نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے، اور ایسا ہی ہوا. سارے نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے، ایک دوسرے کی تائید کرنے والے. ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں دو نبی، اور دونوں ایک دوسرے کے مصدق تھے، دونوں ایک دوسرے کے مؤید تھے، دونوں ایک دوسرے کے ناصر تھے، مددگار تھے. جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں نبی، ایک ہی امت میں نبی، ایک ہی زمانہ، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، ایک ہی امت، اور دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. ایسا بھی ہوا امت تو الگ الگ، زمانہ ایک تھا، تو دونوں نبیوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، اور جو ان میں سے بعد والا تھا وہ پہلے کی شریعت پر ایمان رکھنے والا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی. امت الگ الگ ہے، زمانہ ایک ہے، مگر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت لوط علیہ السلام کی تصدیق کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ امت بھی الگ اور زمانہ بھی الگ، تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بعد میں آنے والے نبی نے پہلے نبی کی تصدیق کی اور اس کی شریعت کو حق بتایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دونوں کا زمانہ بھی الگ، دونوں کی امت بھی الگ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انجیل تورات ہی کا دوسرا حصہ ہے، چنانچہ اس ان دونوں کتابوں کو، تورات اور انجیل کو، ایک کتاب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ان کے مضامین آپس میں اتنے ملتے جلتے ہیں، اور انجیل تورات کی اتنی تصدیق کرنے والی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. تو اسی اصول کے مطابق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت، حضور کی تشریف آوری کے وقت اگر انبیاء میں سے کوئی موجود ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا، آپ کی تصدیق کرتا. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ گیا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. تو اگر ہمارے آقا کی آمد کے وقت کوئی دوسرا نبی زندہ ہوتا تو یقیناً ہمارے آقا پر ایمان لاتا، اور ہمارے آقا تو تھے خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، اور پھر مصدق بھی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ دنیا میں 124,000 نبی آئے تو ہمارے آقا 124,000 انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے. اور میرا تو دل یہ کہہ رہا ہے، مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ جس نبی نے سب سے زیادہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اس کا مقام سب انبیاء سے اونچا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نبیوں کی تصدیق کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے نبیوں کی تصدیق نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے نبیوں کی تصدیق نہیں کی، اس لیے کہ حضور سب سے آخر آئے. اور آپ نے اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کی تصدیق کی. حضور مصدق تھے سارے انبیاء کے، کسی نبی کے مکذب نہیں تھے. اور الحمدللہ حضور کی امت بھی سارے انبیاء کی مصدق ہے، کسی کی مکذب نہیں. اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے، اس کا استحضار کر لیجئے. اللہ کی قسم یہ بڑی ایک امتیازی صفت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے اس کی توفیق دی. کوئی ایک نبی کو مانتا ہے دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، دوسرے کو مانتا ہے تیسرے کو جھوٹا کہتا ہے، لیکن مسلمان کسی بھی نبی کو جھوٹا نہیں کہتے، سارے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، چاہے ان کے نام جانتے ہوں یا ان کے نام نہ جانتے ہوں. اور میں اسی بنا پر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وسعت قلب، وسعت ظرف رکھنے والی امت امت مسلمہ ہے، جو کسی نبی کی تکذیب نہیں کرتی، کسی نبی کو گالی نہیں دیتی، کسی نبی کو برا بلا نہیں کہتی، ہر ایک کا احترام کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے مصدق، اور قرآن کریم یہ ساری کتابوں کے لیے مہیمن. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا. اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی، ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی مصدق بھی ہے اور پہلی کتابوں کے لیے مہیمن بھی ہے. مہیمن، مہیمن کا معنی کر دیا جاتا ہے محافظ. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مہیمن عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، کہ جیسے اگر مرغی ہو بچوں والی اور اوپر سے کوئی چیل وغیرہ کوئی ایسا جانور بچوں پر حملہ کرنا چاہے تو مرغی بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، تو اس کیفیت کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہیمانہ. اور اللہ نے قرآن کو کہا کہ قرآن مہیمن ہے، گویا کہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی صداقتوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لینے والی کتاب ہے. ساری آسمانوں کی، آسمانی کتابوں کی صداقتیں اس کے اندر، تورات کی صداقتیں، انجیل کی صداقتیں، ان کے بنیادی مضامین وہ قرآن کریم کے اندر آ گئے. تو فرمایا کہ دیکھو اے میرے انبیاء، اگر تمہاری موجودگی میں دوسرا نبی آ گیا تو تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. جو عہد نبی سے لیا جاتا ہے وہی عہد نبی کی امت سے بھی لیا جاتا ہے. وہ حقیقت میں نبی کی امت سے عہد ہوتا ہے. جو اللہ نے عہد لیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ عہد حقیقت میں ہم سے ہے. بلکہ بسا اوقات ایسی آیات ہیں کہ ان میں خطاب تو کیا گیا حضور علیہ السلام سے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ بظاہر خطاب تو حضور سے ہے لیکن حقیقت میں خطاب حضور کی امت سے. مثلا اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے شرک کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرک کا صادر ہونا ناممکن تھا. تو بظاہر خطاب تو حضور سے ہے لیکن حقیقت میں خطاب حضور کی امت سے ہے. اے حضور کے ماننے والو، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جو عہد اللہ کے نبی سے ہوتا ہے وہ حقیقت میں عہد ہوتا ہے نبی کی امت سے. تو سارے انبیاء سے عہد تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ گیا تو تم تصدیق کرو گے. تو گویا کہ یہ عہد تھا انبیاء کی امتوں سے کہ اے انبیاء کے امتیوں، اگر تمہاری موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ گیا تو تم اس پر بھی ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور اللہ یہ تو جانتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہہ سکتا ہوں قرآن کی روشنی میں, اپنی طرف سے نہیں, قرآن کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا اور سارے نبیوں کی ساری امتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم سب ان پر ایمان لے آؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, یہ سارے نبیوں کی امتوں سے عہد لیا گیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری نبی آ گئے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے. اور یہی بات لکھی ہے اکثر مفسرین نے
www.dasquran.com.
اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے اور حقیقت میں نبیوں کی امتوں سے کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری نبی آ گیا, اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ سارے نبیوں کی شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا, تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ, اور تم اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ, اللہ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور کیا تم اس پر میرا ذمہ لیتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا, سب انبیاء نے کہا اللہ ہم نے اقرار کر لیا, جب تیرا آخری نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہمارے امتی بھی ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا, تم گواہ رہو. وانا معكم من الشاهدين, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. نبوت محمدیہ علی صاحبہ السلام پر اللہ نے سارے نبیوں کو گواہ بنایا اور اللہ خود بھی گواہ بن گیا. فرمایا تم بھی گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. بھئی آج مکالمہ کی اس طرح بڑی چلی ہے, مکالمہ بین المذاہب, مختلف مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, ہم بھی اس کے قائل ہیں. لیکن سب سے پہلی ایک بنیادی بات تو تسلیم کی جائے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں, ان کی تصدیق کرتے ہیں. تو عیسائی, یہودی, ہندو, دوسرے لوگ, وہ بھی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ان کی نبوت کی تصدیق کرے, تو اختلاف بہت کم ہو جائے گا. یہ ہے اصل بنیاد مکالمہ بین المذاہب کی, اور اس سے لڑائی جھگڑے کم ہو سکتے ہیں کہ دوسری قومیں بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کریں. کہ اللہ فرما رہے فشہدو, بس تم گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, فرمایا کہ جو اس کے بعد اعراض کرے گا تو وہ فاسق ہیں. اندازہ کیجئے اللہ نے عہد کس سے لیا, نبیوں سے, کس چیز کا, آنے والے نبی پر ایمان لانے کا. اب اللہ کو بھی پتا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو یہ نبی تو موجود نہیں ہوں گے, تو حقیقت میں یہ عہد تھا اس نبی کے امتیوں سے. اور اللہ کیا کہہ رہے, اب اگر کسی نے اس عہد سے, اس میثاق سے اعراض کیا تو وہ فاسق ہے. اور یہ یقینی بات ہے اللہ کا کوئی نبی فاسق نہیں ہو سکتا, اللہ کا کوئی نبی فاسق نہیں ہو سکتا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ جو وعید بیان فرما رہے ہیں یہ نبیوں کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے امتیوں کے لیے ہے, کہ اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو, اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو, میں نے تمہارے نبی سے یہ عہد لے لیا تھا کہ آخری نبی پر وہ ایمان لائیں گے, تو تم پر لازم ہے ایمان لانا, اور اگر تم ایمان نہ لائے تو تم فاسق. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اور یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے, اس منظر کو بیان کیا, آپ غور کیجئے تو ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے کہ روئے زمین کے سارے انبیاء کھڑے ہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی شکل میں سارے انبیاء کھڑے ہیں اور اللہ ان سے عہد لے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری موجودگی میں دوسرا نبی آیا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے. اور حقیقت میں یہ عہد لیا گیا تھا آخری نبی کے بارے میں. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. افغیر دین اللہ یبغون, کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں. بلہ اسلم من فی السماوات والارض, حالانکہ اسی کے فرما بردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. تو امب کرہن, کوئی اختیار سے اور کوئی بے اختیاری سے. و الیہ یرجعون, اور اسی کی طرف سب لٹائے جائیں گے. اللہ پاک یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام ساری کائنات کا دین ہے. اسلام ساری کائنات کا دین ہے. زمین کا دین اسلام, آسمان کا دین اسلام, سورج کا دین اسلام, چاند کا دین اسلام, سمندروں کا دین اسلام, ہواؤں کا دین اسلام, اور بادلوں کا دین اسلام, رات اور دن کا دین اسلام, موسموں کا دین اسلام, ساری کائنات کا دین اسلام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا, اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات اپنے آپ کو میرے حوالے کیے ہوئے ہے, کوئی اختیار سے اور کوئی بے اختیار. یہ جو جمادات ہیں, یہ جو نباتات ہیں, یہ جو اشجار ہیں, یہ جو پہاڑ ہیں, یہ بحر و بر ہیں, یہ دریا ہیں, یہ سمندر ہیں, یہ ہوائیں ہیں, یہ بادل ہیں, یہ سورج ہیں, یہ چاند ہیں, یہ تو بغیر اختیار کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے. اور انسان اپنے اختیار سے, جن اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا دین اسلام ہے, تو انسان کا دین بھی اسلام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون, کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتے ہیں اور اسی کے فرما بردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, کوئی اختیار سے کوئی مجبوری سے, اور سب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ کا سچا فرما بردار اور مسلم بنائے, اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیسرا پارہ ختم ہونے میں بس آخری درس باقی رہ گیا, لیکن اس اتوار کو, آنے والے اتوار کو درس نہیں ہو سکے گا. تو انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جو اتوار آ رہا ہے اس میں درس ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ تیسرا پارہ ختم کریں گے. تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو کیلنڈر یہاں پر اس کا اعلان کیا گیا, تو اس میں ساتھیوں نے اتنے ذوق شوق کا اور اتنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا. تو ہمارے ساتھیوں نے دیکھتے ہوئے کہ کس قدر اس میں دلچسپی لی جا رہی ہے, کافی زیادہ تعداد میں آج چھپوایا ہے, اور آپ کو بتایا جا چکا کہ 100 روپے کے وہ 200 ہیں اور 500 کے 1000. اس درس کی دعوت کی تشہیر کے لیے آپ کا بھی اس میں ضرور حصہ ہونا چاہیے. جو ساتھی پچھلی دفعہ محروم رہ گئے وہ زیادہ سے زیادہ خرید کر اپنی مساجد میں, سکولوں میں, کالجوں میں, مدارس میں, یونیورسٹیوں میں, بازاروں میں تقسیم کریں, اپنی دکانوں پر رکھیں. اس نیکی کے کام میں اللہ پاک ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سے پیوستہ, اور بلکہ اس سے بھی پچھلے اتوار کو جب میں آ نہ سکا تو حضرت قاری منصور صاحب کا اہم درس ہوا تھا دور حاضر کے فتنے قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو وہ بھی باہر اسٹال پر دستیاب ہے. جو ساتھی پسند کریں تو وہ لیتے ہوئے جائیں. یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور سے بچوں کا عقیقہ, ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر گائے ہے, 7 حصے ہیں, تو اس میں آپ ایک حصہ عقیقے کے لیے رکھ لیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ
آپ یہ کہیں کہ ایک ہی قربانی دی جائے اور اس میں قربانی بھی ہو جائے اور عقیقہ بھی ہو جائے. بہرحال عقیقہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن قربانی یہ واجب ہے, اس لیے اس کو مقدم رکھا جائے. اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے عقیقے کی تو کوئی حرج نہیں, گناہ نہیں ہے اس میں. البتہ قربانی طاقت کے ہوتے ہوئے نہ اگر کرے تو یہ گناہ ہے, لہذا یہ مقدم ہے. فرماتے ہیں اسلامی مہینہ شروع ہو تو اس کی فضیلت بیان کر دے. تو بھائی یہ خاص طور پر ذوالحجہ کا مہینہ, یہ بھائی نے اچھی یاد دہانی کروا دی, بہت زیادہ فضیلت والا یہ مہینہ ہے. اور خاص طور پر اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے, اور پھر یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. 8 اور 9 ذوالحجہ اس کا روزہ اور اس کی عبادت, یعنی پورے سال میں ایسے 10 دن عبادت والے کوئی دوسرے نہیں ہیں سوائے رمضان کے مہینے کے. تو اس لیے آپ حضرات اس کا بھی اہتمام کیجیے. بھائی خصی بکرے کی قربانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا غفور یا غفار یا تواب, ہم اپنے سارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے, ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف فرما دے. اللہ ہماری نگاہوں کو, ہمارے کانوں کو, ہماری زبانوں کو, ہمارے سارے اعضاء کو, اللہ ہمارے خون کو گناہوں کے اثرات اور جراثیم سے پاک فرما دے. اللہ کرم فرما دے, اللہ رحم فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا, بڑا مبارک مہینہ, یادگار مہینہ. اے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں حج کے لیے تشریف لے گئے ان سب کا حج قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اور ہم میں سے بھی جن کے دلوں میں حسرتیں ہیں, یا اللہ وہاں جانے کی اور حج کرنے کی عمرہ کرنے کی, اے اللہ ہم سب کی حسرت کو پورا فرما, مالک پورا فرما, غیب سے باعزت طریقے سے وسائل مہیا فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار سفر حرمین شریفین کی سعادت نصیب فرما. یا رب العالمین بہت سے ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں مگر جا نہیں سکتے, اے اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اے اللہ ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما, پورا فرما. اے اللہ حاجیوں کے حج کے ثواب میں ان کو بھی شریک فرما لے. بہت سے بھائی بہنیں ایسے ہیں کہ قربانی کی تمنا کے باوجود اے اللہ قربانی نہیں کر سکتے, اے اللہ تو ان کی قربانی کو بھی قبول فرما, ان کو بھی ثواب سے محروم نہ فرمانا. اور جو قربانی دے رہے ہیں ان کو خالص تیری رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم سب کی قربانی کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ یا رب العالمین, صرف جانوروں کی قربانی نہیں, تیرے دین کے لیے اپنے مال جان اولاد سب کی قربانی کا جذبہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ تو یہ جذبہ ہم کو عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ ہم کو عطا فرما. یا اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم کو عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کے لیے اے اللہ اپنی زندگی, اپنے مال, اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ ہم کو عطا فرما. اے اللہ امت مرحومہ, اے اللہ سوئی ہوئی ہے اس کو بیداری کی توفیق عطا فرما, اچھی قیادت نصیب فرما. اللہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی سی محنت ہو رہی ہے درس قرآن و حدیث کے عنوان سے, اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما. ہماری ساری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما. پریشانیوں سے نجات دے دے میرے اللہ, بیماریوں سے شفا عطا فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, نیکیوں کو قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ بہت سے خاندان, بہت سے والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اور ہمیں سنت کے مطابق رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com